Episode 17.
طارق بن زیاد جب موسیٰ بن نصیر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، آپ تک صرف فتح کا مژدہ پہنچے گا، یہ نہ بھولنا ابن زیاد۔ موسیٰ نے کہا کہ دشمن کی تعداد 100,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ہمارے دشمن کی تعداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گنا رہی ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں، میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمت اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی۔ تاریخ کا یہ خواب عیسائی مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی مسلمان تاریخ نویس کے دماغ کی اختراع نہیں۔ جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحل پر موجود ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہلنے لگے، جہازوں کے بعد بانوں کے دامن ہوا سے بھر گئے اور جہاز دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے، عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ان 7,000 مجاہدین میں سے بیشتر کو اندلس میں ہی دفن ہونا تھا، وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ تاریخ 9 جولائی 711 عیسوی تھی۔ جہاز ایک ساحلی مقام پر لگے جو کیل پہ کہلاتا تھا، پھر اس کا نام جبل طارق ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو طارق بن زیاد نے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑا کر دیا، جہازوں کے ملاحوں کو اس نے الگ کھڑا کیا۔ طارق خود گھوڑے پر سوار ذرا بلند جگہ پر کھڑا تھا، جہازوں کو آگ لگا دو، طارق نے ملاحوں کو حکم دیا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے، جہازوں سے لشکر اتر آیا ہے، طارق نے کہا، سامان ابھی اتار لیا گیا ہے، جہازوں کو جلا دو۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا تھا جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ بربرو، طارق نے اپنے بربر لشکر سے کہا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی، شولے جہازوں کے بعد بانوں، مستولوں اور لکڑی کے ڈھانچوں کو چاٹ رہے تھے، پٹاخے سے چل رہے تھے، دھواں اندلس کے آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ طارق کی گرجدار آواز سنائی دی، لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا، طارق لشکر سے مخاطب ہوا، اس کی آواز میں بجلی کی گرج اور کڑک تھی۔ وہ بربر تھا، پورا لشکر بربر تھا، لیکن طارق بن زیاد نے لشکر سے بربر زبان کے بجائے عربی میں خطاب کیا۔ اس کا ایک خطاب آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا، اے جوان مردو، اب پسپائی اور فرار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، تمہارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ صبر، ہمت اور استقلال سے کام لو۔ یاد رکھو کہ اس ملک میں تمہاری مثال کنجوس کے دسترخوان پر یتیم جیسی ہے، تمہاری ذرا سی بزدلی تمہارا نام و نشان مٹا دے گی، تمہارے دشمن کے پاس لشکر بہت زیادہ اور ہتھیار بھی زیادہ ہیں، دشمن کے پاس رسد کے حصول کے بہت سے ذریعے ہیں، تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں، اگر تم نے شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی، تمہاری برتری مٹ جائے گی، اپنی آن اور اپنی عزت کا تحفظ کرو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو، اس کی طاقت کو تباہ کر دو۔ میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرا رہا جس کے سامنے میں خود نہ جاؤں، میں تمہیں ایسی جگہ لڑنے پر نہیں اکسا رہا جہاں میں خود نہ لڑوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں میں ہوگی، تم نے صعوبت برداشت کر لی تو اس ملک کی ہر شے کے مالک تم ہو۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے کہ یہاں کے بادشاہوں نے اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں میں ہوگی، تم نے صعوبت برداشت کر لی تو اس ملک کی ہر شے کے مالک تم ہوگے۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے کہ یہاں کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ اور یہاں کی حسین و جمیل عورتوں کے خاوند بن جاؤ۔ اگر تم نے اس ملک کے شہ سواروں کو مقابلے میں گرا دیا تو اللہ کا دین اور رسول اللہ کے احکام یہاں بھی مقبول اور روان تواں ہو جائیں گے۔ دل میں بٹھا لو کہ میں تمہیں جس طرف لے جا رہا ہوں اس طرف جانے والا پہلا شخص میں ہوں گا، لڑائی میں سب سے پہلے اٹھنے والی تلوار میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو، کسی اور کو سپاہ سالار بنا لینا، مگر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی سے منہ نہ موڑنا اور یہ ملک فتح ہونے تک چین سے نہ بیٹھنا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چار اتنے بڑے بحری جہاز جن میں 7,000 نفری کا لشکر رسد اور گھوڑوں سمیت سما سکتا ہو جل رہے ہوں اور ان کے شعلے دور دور تک نظر نہ آئیں۔ طارق بن زیاد کے حکم پر چاروں جہازوں کو آگ لگا دی گئی تو فوراً ہی شعلے بلند ہونے لگے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے گئے۔ دھویں کے بادل تو جیسے آسمان تک جا پہنچے ہوں۔ قریب ہی ماہ گیروں اور ملاحوں کی ایک بستی تھی، وہ دیکھو، بستی میں ایک آواز بلند ہوئی، کسی تاجر کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے، لگتا ہے سمندر کو آگ لگ گئی ہے۔ ایک بوڑھے ماہی گیر نے کہا، چلو دوڑو۔ ایک جوان سال ملاح نے کہا، یہ باہر کے کسی تاجر کا مال جل رہا ہے، دوڑو، کچھ ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گا۔ بستی کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی ساحل کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت طارق بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ قریب آئے تو لشکر کو دیکھ کر رک گئے، کچھ اور لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی دور سے شعلے دیکھے تھے۔ مغیث الرومی لشکر کے اسی پہلو پر کھڑا تھا جس پہلو سے تماشائیوں کا ہجوم آیا تھا۔ مغیث نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ ان تماشائیوں کو گھیرے میں لے لے اور کسی بچے کو بھی واپس نہ جانے دے۔ گھوڑے دوڑ پڑے، تماشائیوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی تھیں، وہ چیختی چلاتی بھاگنے لگی۔ بچوں کی چیخو پکار الگ تھی، مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے گھیرے میں اور گھڑ سواروں نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان سب کو ہانک کر ایک طرف لے گئے۔ طارق بن زیاد کا خطاب ختم ہو چکا تھا۔ مغیث الرومی گھوڑا دوڑاتا طارق کے سامنے جا رکا۔ میں جانتا ہوں تم نے انہیں کیوں روکا ہے، طارق نے مغیث سے کہا، انہیں جانے دیتے تو ان سے اندلوسیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا، ہم انہیں بے خبری میں لینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو یہیں روکے رکھو، ہم آگے نکل جائیں تو انہیں چھوڑنا، اور دیکھو مغیث، کسی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ہاں ابن زیاد، مغیث نے کہا، میں ان غریب لوگوں کے دلوں سے خوف اتار دیتا ہوں، تم نہیں جانتے یہ اندلس کی مظلوم قوم ہے، میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ لوگ ہمارے مددگار بن جائیں گے، میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہاں کی فوج کہاں ہے۔ مغیث الرومی گوت قوم سے تھا اور یہودی ماں باپ کا بیٹا تھا، کچھ عرصے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس میں یہودیوں والے قصائل نہیں تھے، یہودی نام ہے فتنہ پردازی، سازش گری اور ابلیسیت کا۔ مغیث الرومی نے شاید اسی لیے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی فطرت یہودیت کو قبول نہیں کرتی تھی، وہ موسیٰ بن نصیر کے دور امارت سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا تھا، اس میں قیادت کے جو جوہر تھے ان کی بدولت اس نے بڑی تیزی سے فوج میں عہدے داری اور پھر سالاری کا رتبہ حاصل کر لیا۔ شمالی افریقہ میں بربر قبائل سے جو آخری اور فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی اس میں مغیث نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ اس فتح کا سورہ مغیث کے سر باندھتی ہے۔ تاریخ میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مغیث اندلس کا رہنے والا تھا۔ مغیث روکے ہوئے تماشائیوں کے پاس چلا گیا۔ اے فوجوں کے سردار، ایک بوڑھے ملاح نے جس کا سر اور دونوں ہاتھ ضعیف العمری کی وجہ سے ریشہ گیر تھے، مغیث الرومی کے گھوڑے کے قریب آ کر کہا، تم کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں سے بھی آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی غریب کی عزت کو اتنا ارزاں سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم ابھی حکم دو گے کہ آدمیوں کو قید کر لو اور جوان عورتوں کو الگ کر لو، کیا تم ہم پر رحم نہیں کرو گے؟ हम तो इसलिए दौड़े आए थे कि तुम्हारे एक जहाज को आग लग गई है, तो बाकी तीन ने भी आग पकड़ ली है, तो तुम्हें मदद की जरूरत होगी।
मत डरो हमसे, मुगैज़ा रूमी ने कहा,
अपने जहाजों को हमने खुद आग लगाई है, फिर हम तुमसे और ज्यादा डरेंगे। बूढ़े मल्लाह ने कहा,
तुम खज़ाक हो,
दूसरों के जहाज ले आए हो और उन्हें जला दिया है, अपने जहाज कौन जलाता है, हमें खज़ाक ही कह लो।
मुगैज़ा ने कहा,
लेकिन तुम्हारी किसी लड़की और किसी औरत को हमारा कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा।
मान लिया, बूढ़े मल्लाह ने कहा,
लेकिन ये सुन लो, शायद तुम्हें हम पर रहम आ जाए, हमारी इज्जत के सबसे बड़े लुटेरे यहाँ के फौजी हैं, हमारे अपने मुल्क के फौजी, जो कभी इधर आते हैं तो हमारी दो तीन जवान लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और अगले रोज वापस भेज देते हैं।
अब तुम्हारी इज्जत महफूज हो गई है, मुगैज़ा रूमी ने कहा।